الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سوره تحریم کی چار آیات کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اب اپنی توجہ کو پانچویں آیت پر مرکوز کیجیے عسى ربه ان طلقكن قریب ہے کہ ان کا رب یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اللہ تعالی خود ان طلقكن اگر وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دے ان یبدلہ کہ بدل دے ان کے لیے ازواجن بیویاں خیرم من کننا تم سب سے بہتر مسلمات جو مسلمان ہو مسلم ہو مومنات مومن بھی ہو قانتات فرما بردار بھی ہو تائبات توبہ کرنے والیاں ہو عابدات عبادت گزار ہو سائحات لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں ہوں طیبات شوہر آشنا ہو یعنی جن کا پہلے کوئی نکاح ہوا ہو جنہیں ازدواجی زندگی کا کوئی تجربہ پہلے حاصل ہو وہ ابکارا اور کنواریاں ہو اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ جمع کا صیغہ آیا ہے اس سے پچھلی آیت میں تسمیہ کا صیغہ تھا ان تتوبا الی اللہ اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں وان تظاہرا علیہ اور اس کے برعکس اگر تم دونوں جتھا بندی کر لو گی ان کے خلاف یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لیکن یہاں جو جمع کا صیغہ آ گیا ہے اس میں ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے کو اگر جنرلائز کر دیا جائے تو پھر اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے مراد یہ کہ مخاطب تو یہاں بھی دو ہی ہوں حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ ان روایات کے مطابق جن کا میں تذکرہ کر چکا ہوں لیکن اب بات کو پوائنٹڈلی انہی سے نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ یہ کہ جنرلائز انداز میں عمومی انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام بیویوں کو بھی طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے تم سب سے بہتر بیویاں اور ان میں یہ اوصاف بیک وقت موجود ہوں اللہ تعالیٰ بدل سکتا ہے ان کو دے سکتا ہے باقی اس میں جو جمع کا صیغہ آیا ہے اس کے اعتبار سے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے اس آیت مبارکہ کی ایک خصوصی مناسبت ہے سورہ احزاب کی آیات نمبر 27 اور 28 کے ساتھ جن میں واقعہ ایلا کا تذکرہ ہے ایک موقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور آپ کی عائلی زندگی میں ایسا بھی آیا ہے کہ تمام ازواج مطہرات نے ایکا کیا اور مظاہرہ کیا یہاں پر لفظ مظاہرہ جس کی میں تشریح کر چکا ہوں باب تفاعل میں تظاہر اور باب مفاعلہ میں مظاہرہ یعنی اپنی پیٹھیں جوڑ لینا کمر سے کمر لگا کر کسی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جانا، جس کے لیے محاورے میں ہوگا جتھا بندی کرنا، ان تظاہر علیہ، اسی سے لفظ مظاہرہ ہے. جمع کے انداز میں بھی ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تمام ازواج نے متفقہ طور پر ایک مطالبہ حضور کے سامنے رکھا اور جس کے نتیجے میں واقعہ ایلا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے تمام ازواج سے لا تعلق اختیار کی. یہ معاملہ کیا تھا؟ اس کا ذکر جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ احزاب کی آیات 28-29 میں موجود ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں مال غنیمت کی آمد شروع ہوئی اور عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی کچھ سہولت ہو گئی، وہ فقر اور وہ احتیاج کا عالم نہ رہا کہ جو پہلے تھا، تو فطری طور پر ازواج مطہرات نے بھی کچھ مطالبہ کیا کہ اب ہمیں بھی کچھ سہولت حاصل ہونی چاہیے، ہمارا بھی نام نقطہ کچھ بڑھنا چاہیے، گھر کا خرچہ جو ہے اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ جو ہے آپ کی طرف سے ملنا چاہیے. لیکن جو خاص مقام ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے اختیاری فقر اپنے لیے طے کر لیا تھا، اب اس کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں تھی. اگرچہ عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے کہ اپنی ازواج مطہرات کا نام نفقہ جو ہے بڑھا دیتے، لیکن یہاں بھی میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ اس خاص مکتبہ فکر جو ہے اس کے حوالے سے کہ یہ معاملہ صرف ازواج مطہرات کا نہیں ہوا ہے، خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی حاضر ہوئی حضور کی خدمت میں، انہوں نے بھی اپنے ہاتھ دکھائے ہیں کہ دیکھیے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر، اپنے کھانے کے بارے میں کہا ہے میرے کندھے کے اوپر وہ مشکیزہ جو پانی کا بھر کر میں لاتی ہوں اس کی وجہ سے یہاں بدیاں پڑ گئی ہیں، نشان پڑ گئے ہیں. اب جبکہ تمام مسلمانوں کے گھروں میں سہولت ہو گئی ہے تو آپ مجھے بھی کوئی کنیز، کوئی غلام، کوئی باندی، کوئی لونڈی عطا کر دیجئے تاکہ وہ کچھ گھر کے کام کاج ہاتھ بٹائے، میرے لیے سہولت ہو جائے. لیکن جو جواب حضور کا ازواج مطہرات کے لیے تھا وہی جواب حضور کا حضرت فاطمہ کو تھا. سورت تسبیح فاطمہ جو ہے مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، تمہیں میں اس سے بہت زیادہ قیمتی شے دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح کر لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ مختلف روایات ہیں. اس کو تسبیح فاطمہ کے نام سے مسلمان جانتا ہے، ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد تم اگر یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طور سے کرو تو یہ کہیں زیادہ قیمتی شے ہے دنیا کی ان سہولتوں کے مقابلے میں جس کا کہ تم مجھ سے فرمائش کر رہی ہو. تو میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات ہو یا بنات مطہرات ہو حضور کی کوئی فرق نہیں. جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکے اور آپ نے آ کے حضور سے یہ کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، جب حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہاں ہم حق پر ہیں، تو پھر انہوں نے عرض کیا تو پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا میں اللہ کا نبی ہوں اور وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے. لیکن یہ کہ حضرت عمر کو ساری عمر ملال رہا ہے کہ میں نے اس وقت گستاخی کا انداز اختیار کر دیا، لیکن عین اسی وقت حضرت علی سے بھی یہ معاملہ ہوا کہ جب سہیل ابن عمر نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے آپ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ یہ الفاظ یہاں نہیں لکھے جائیں گے، اس لیے کہ یہ تو ایک دستاویز ہے کہ جس پر ہم سب کے دستخط ہوں گے، معاہدہ ہے، تو ہم تو آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہم کیسے دستخط کریں گے؟ لہذا یہاں ہونا چاہیے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے بعد ہے. حضور مسکرائے، تم چاہے مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن حضرت علی سے ساتھ یہ کہہ دیا کہ مٹا دو رسول اللہ کے ساتھ مٹا دو. حضرت علی نے عرض کیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کے الفاظ لکھے ہوئے بٹا دیں. تو حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے، اور اپنے دستے مبارک سے بٹا دی. ان چیزوں کو اس لیے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اصل میں وہ جو ایک بود اور فصل اور جو تقسیم پیدا کر دی گئی ہے صحابہ کرام کے مابین، اس کو ہمیں اسے ختم کرنا ہے. اس پہلو سے یہاں بھی میں نے حضرت فاطمہ کا واقعہ بھی بیان کر دیا تو ازواج مطہرات کا بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارا کوئی نان نفقہ بڑھا دیا جائے. اس کی جو تفصیل آئی ہے مسلم شریف کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں حاضر ہوئے اور اس وقت حضور کے گرد آپ کی ازواج مطہرات جمع تھی، اور جس وقت کا یہ واقعہ ہے چار ازواج تھیں آپ کے نکاح میں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ چاروں جمع تھی اور آپ کے گرد بیٹھی تھی، حضور خاموش تھے. اس کیفیت میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وہاں پہنچ گئے تو حضرت عمر سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا ہن کما ترا یسألننی النفقہ، یہ مجھ سے نفقہ کا مطالبہ کر رہی ہے، یہ جس طرح بیٹھی ہوئی ہے میرے سامنے میرے گرد، ان سب کا مطالبہ ہے مجھ سے کہ میں ان کے نفقے کے اندر اضافہ کروں. تو حضرت ابوبکر نے اور حضرت عمر دونوں نے اپنی صاحبزادیوں کو ڈانٹا کہ تم کیا کر رہی ہو، وہ چیز کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہے اس کا تقاضا کر رہی ہے. تو یہ واقعہ جو ہے ان آیات کو پڑھیے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اور یہاں بھی وہ جمع کثیر ازواج، اگر تم سب چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور زیبائش اور آرائش، فتح لینا امتر کن نہ موسم نے کن نہ فراغ جمیلا، تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال و متاع دولت دے کر اور پھر رخصت کر دوں، پھر اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، بڑی خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں گا، مجھے کوئی ملال بھی نہیں ہوگا. یہ تمہیں تخیر ہے، اس کو آیت تخیر کہتے ہیں، یہ تمہارا فیصلہ ہے، اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، چوائس تمہارا ہے، دی چوائس از یورس، فیصلہ کر لو. اگر تو تمہیں دنیا کی طلب ہے اور دنیا کی زیبائش اور آرائش مطلوب ہے تو ٹھیک ہے کر دوں گا، لیکن پھر یہاں سے رخصت ہونا پڑے گا. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی چاہو اور دار آخرہ آخرت کے گھر کی طالب بنو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو یہ احسان کے روش اختیار کرے، یہ خوبصورت رویہ اختیار کرے کہ اللہ ہی کی طالب ہو، اللہ کے رسول کی رضا کی طالب ہو اور دار الآخرہ کی طالب ہو جائے، اگر یہ تم خوبصورت روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر فراہم کیا ہے، بہت بڑا اجر و ثواب جو ہے تیار کیا ہوا. اس پر آتا ہے کہ سب سے پہلے حضور نے پھر یہ سوال جب یہ آیات نازل ہوئی حضرت عائشہ سے کیا اور کہا کہ دیکھو ایک سوال میں تم سے کر رہا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں سوال اور اختیار تمہارے سامنے رکھ دوں، اس میں جواب میں جلدی نہ کرنا، خوب سوچ لو، اپنے والدین سے مشورے کی ضرورت ہو والدین سے بھی مشورہ کر لو، سوچ سمجھ کر جواب دو اور پھر یہ آیات پڑھ لو. حضرت عائشہ نے فوراً عرض کیا کہ یہ معاملہ اس میں میں اپنے والدین کی کوئی مشورہ طلب کروں، اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرا فیصلہ ہے اور فوری فیصلہ ہے کہ میں تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور دار الآخرت کی طالب ہوں، مجھے دنیا اور اس کی زیبائش اور آرائش کی کوئی حرج نہیں. چنانچہ یہی معاملہ پھر بقیہ تین ازواج مطہرات کا بھی ہوا ہے. لیکن یہ کہ اس میں ہمارے لیے بہت طلب بات یہ کہ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان واقعات سے ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور شاید یہ حکمت ہو اللہ کی، ہم یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حکمت کا پہلو ہے کہ عام انسانوں کو زندگی میں جس قسم کے مسائل سے سابقہ پیش آتا ہے وہ مسائل پیش آئے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ پیش نہ آتے تو ہمارے لیے اسوہ کہاں سے ہوتا، رہنمائی کہاں سے ملتی. ہمارے لیے جو ہدایت کے لیے جو مثالیں سامنے آئی ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی، کس اعتبار سے؟ ایک تو یہ کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں قائم ہو گیا تصور، ایک ما فوق البشر اور کوئی بالکل ہی ما ورائے بشریت کوئی شخصیتوں کا، وہ بھی ذہن سے نکال دینا چاہیے. جو انسانی معاملات ہوتے ہیں وہ اس وقت بھی ہوتے تھے، اگر ایک سے زائد بیویاں کسی کے گھر میں ہیں تو بیویوں کی آپس میں چشمت وغیرہ یہ جیسے ہوتی ہے، وہاں بہت یوں سمجھئے کہ بہت فرق تھا، فرق و تفاوت جیسا کہ میں نے عرض کیا، لیکن بنیادی طور پر تو احساسات عورت کے جو ہوتے ہیں جو آج ہیں اس وقت بھی تھے. اسی طریقے سے دنیاوی معاملات کے اندر اپنی ضروریات کے ضمن میں کچھ کشادگی کا، کچھ وسعت کا ایک جو جذبہ ہے یا خواہش ہے، یہ اگر پیدا ہوتی ہے تو کوئی خلاف فطرت بات نہیں ہے، یہ پیدا ہوئی اور انہوں نے گویا کہ ظاہر بات ہے کہ چاروں کا جمع ہو جانا یہ کسی قرارداد کے بغیر ممکن نہیں ہے، کہ پہلے کچھ نہ کچھ باہم مشورہ ہوا ہوگا کہ ہم سب مل کر یہ مطالبہ کریں. اسی کا نام ادارہ ہے، یہی ہمارے ہاں جو ہوتا ہے مختلف اداروں کے اندر ملازمین کبھی کرتے ہیں، یہ معاملہ جو ہے جیسا کہ ہوتا ہے انسانی معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. لیکن یہ کہ رہنمائی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور پھر ازواج مطہرات کا چوائس کیا ہوا, یہ ہے ہمارے لیے کہ جو رہنمائی ہے اور ہمارے اندر عزم اور ارادے کو پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ممکن ہیں. تو میرے نزدیک اس آیہ مبارکہ کا ربط و تعلق اس واقعے کے ساتھ زیادہ جڑتا ہے. لیکن میں نے اپنے اس جو انتقال ذہنی ہے کہ میرا ذہن اس آیت کو پڑھتے ہی جو ہم اس وقت سورہ تحریم کی پڑھ رہے ہیں تو میرا ذہن منتقل ہوا اس کی طرف, اس کا کم سے کم ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ آیات ہمارے اس منتخب نصاب میں شامل نہیں تھی. لیکن آئینی زندگی کا یہ ایک پہلو ہے کہ جو اس کے حوالے سے وہ بھی ہمارے اس درس میں اس وقت شامل ہو گیا تاکہ یہ مضمون جو ہے گویا کہ ہر پہلو سے مکمل ہو جائے. اب یہاں اس کانٹیکسٹ میں رکھیے کہ جس میں یہ آیت وارد ہوئی ہے سورہ تحریم میں کہ اگر تم دونوں کو ایکا کر لو گی ہمارے نبی کے خلاف, تو گویا کہ مخاطب وہی دونوں ہیں یہاں بھی, لیکن یہ کہ جمع کا سیدھا صرف اس لیے لے آیا گیا تاکہ بات جو ہے عمومیت کی ہو جائے تو اس میں وہ تلخی نہ رہے کہ جو پوائنٹڈلی دو کو مخاطب کر کے اگر کہی جاتی تو اس میں وہ تلخی کا انداز زیادہ ہو جاتا, اس میں کمی کی گئی. اب توجہ کیجئے اس پر کہ اتا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مومنات قانتات. یہ جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ آٹھ وصف ہے, مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات صائحات طیبات ابکار, آٹھ, حقیقت میں سات ہے. اس لیے کہ ایک خاتون بیک وقت یا طیب ہوگی اور یا بکر ہوگی باکرا ہوگی, لہذا سات اوصاف ہیں اور ان ساتوں میں مرکزی ہے تائبات. مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات صائحات اور پھر دونوں میں سے ایک ہوگی طیبات خواب تارا, گویا کہ مرکزی جو یہاں بس ہے وہ توبہ کا ہے. اس لیے کہ سارا جو یہاں پر زور دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو غلطی ہوئی ہے اس خطا کو تسلیم کرو, اس پر اظہار معذرت کرو, اس پر اللہ سے بھی معافی چاہو اور اپنے نبی سے بھی اور اپنے شوہر سے بھی معذرت کرو, سارا زور اس پر ہے. لہذا یہاں جو اوصاف دیے گئے ہیں ان میں مرکزی بس تائبات. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے اور یہ چیز پھر ہمارے در سے سورہ حدید میں جو ہے یہ اصول بہت اہمیت کے ساتھ سامنے آئے گا. یہاں جو آٹھ صفات آئی ہیں ان میں سے ایک میں صرف واؤ آیا ہے درمیان میں, طیبات و ابکارا, باقی کہیں واؤ نہیں ہے. مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات صائحات, ان میں کہیں حرف واؤ نہیں آ رہا, حرف عطف نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, چنانچہ یہ حسن اتفاق کی بات ہے کہ آٹھ کا عدد اس وقت ہمارے سامنے ہے. سورہ حشر کی ایک آیت میں اللہ کے آٹھ نام آئے ہیں, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, کئی حرف واو نہیں ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات مبارکہ میں یہ ساری صفات بیک وقت موجود ہیں. اگر حرف عطف درمیان میں آ جائے تو عطف مغایرت کے لیے ہوتا ہے, ایک شے ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی, دوسری گویا کہ ایک شے دوسری شے کی غیر ہے, علیحدہ ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ تمام اس کے اسماء جو ہیں اور اس کی صفات اس کی تمام شانیں بیک وقت موجود ہیں, اس لیے کہیں حرف عطف نہیں آتا. البتہ وہاں بھی ایک استثناء ہے. پورے قرآن مجید میں ایک مقام ہے سورہ حدید کی آیت, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, واحد ایک مقام ہے. ورنہ چار بھی صفات آئی ہے سورہ جمعہ کے شروع میں, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم, واو نہیں ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر میں نے آٹھ اسماء گنوا دی, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر, حرف نہیں موجود, حرف آتا واو نہیں. یہاں آ گیا هو الاول والآخر, اس لیے کہ نوٹ کیجئے اول اور آخر بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے, کسی شے کا اول کسی شے کا آخر یہ بیک وقت کیسے ہوں گے, اس میں تو لازمن مغایرت ہے. لہذا الاول والآخر وہاں پر حرف واؤ آیا ہے. یہی یہاں ہے معاملہ, جو یہ تمام صفات ہیں یہ تو یکجا ہیں, بیک وقت موجود ہیں مسلمات. اس لیے میں ترجمہ کر رہا تھا, یہ نہیں کہ مسلمات اور مومنات اور قانتات، یہ ترجمہ جو ہے اگر دھیان نہ کیا جائے تو یہ ترجمہ انسان کر بیٹھتا ہے، حالانکہ یہ لفظ اور جو ہے یہاں پر بالکل مناسبت نہیں رکھتا. وہ جو مسلم بھی ہو، مومن بھی ہو، فرما بردار بھی ہو، توبہ کرنے والیاں بھی ہو، عبادت گزار بھی ہو، لذات دنیاوی سے کنارہ کشی کرنے والیاں بھی ہو، یہ سب کے سب بھی کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ تمام صفات بیک وقت ان میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے، اچھا اس سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی کہ یہ صفات ازواج مطہرات میں نہیں تھی، ازواج مطہرات میں سب میں یہ صفات موجود ہیں، اگرچہ یہ ضرور ہے کہ کسی میں کوئی خاص رجحان زیادہ ہے، کسی میں کوئی خاص رجحان زیادہ ہے. یہ بھی دیکھیے لفظ آٹھ ہی آ رہا ہے، اس میں بھی حرف عدد جو ہے آٹھ کا، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں، اور مختلف دروازوں سے جو مختلف جو نفلی رجحانات رکھنے والے لوگ ہیں انہیں پکارا جائے گا. کوئی نفل نماز کا زیادہ رجحان رکھتا ہے تو ایک دروازہ وہاں ہوگا جنت کا جس سے ان کو پکارا جائے گا. ایک باب الریان ہوگا شادابی کا دروازہ، اور یہ خاص مخصوص ہوگا ان کے لیے کہ جو روزے کثرت کے ساتھ رکھتے ہوں، جو نفلی روزوں کے ساتھ جنہیں کبھی مناسبت ہو، باب الریان، انہیں پکارا جائے گا آئیے ادھر سے داخل ہو جائیے. آٹھ دروازے، اگرچہ وہ اوقاف مسلمانوں میں سب میں ہوں گے، فرض نماز سب پڑھیں گے، فرض روزے سب رکھیں گے، لیکن اضافی طور پر کسی کو نماز کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے، تہجد گزار ہوگا، اشراق کی نماز ادا کرے گا، فراق و دہا ادا کرے گا جسے چاش کی نماز کہا جاتا ہے، اور بھی کوئی دخل جو ہے وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے گا. اسی طریقے سے کسی شخص کو روزے سے زیادہ مناسبت ہے تو وہ روزے زیادہ رکھے گا نفلی. تو یہ تمام ازواج میں یہ اوصاف بنیادی طور پر موجود تھے، اگرچہ مختلف ازواج میں مختلف رجحانات اتباع کے مطابق کوئی خاص رنگ جو ہے زیادہ گہرا تھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں یہاں جو مراد ہے خیرم من کننا، وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوانٹیٹیٹیو پہلو جو ہے، اللہ چاہے تو تم سے بھی بڑھ کر زیادہ مومنہ اور صالحہ اور قانتہ اور تائبہ اور عابدہ اور سائحہ بیوی اپنے نبی کے لیے عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کے مفہوم مخالف اس کا لینا، معاذ اللہ کہ شاید ازواج مطہرات جو ہے ان صفات سے خالی تھی، یہ پھر وہی مکتبہ فکر ہے جس کے بارے میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ ان الفاظ کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہے ازواج مطہرات پر کام کا اور ان پر تنقید کرنے کا. حالانکہ یہ اصول ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لینا جائز نہیں ہوتا. ایک جو بھی عبارت آ رہی ہے اس کا جو مفہوم سادہ ہے اسی کو سامنے رکھیے، اس کا مفہوم مخالف لے لینا ہر جگہ پر، یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی، جائز نہیں ہوتا. تو اثار ابو ہوں ان پر لقنا یوگ دلا ہوں ازواج ان خیرم ان کلنا مسلمات ان مومنات ان قانتات ان، ابھی کے لفظ کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. مسلم یہ تو گویا کہ پہلا قدم ہے اسلام لانا اور اللہ کے سامنے صفر ڈال دینا، صفر انداز کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. ایمان اگلا درجہ ہے، قلب کے اندر یقین کی کیفیت کا پیدا ہو جانا. قانتات قنوت کہتے ہیں فرما برداری کی ایک کیفیت، یہ اس کا نتیجہ ہے. جتنا یقین گہرا ہوگا اتنی ہی فرما برداری کی کیفیت، انسان کے روئے روئے سے گویا کہ اس کیفیت کا ظہور ہو رہا ہوگا. تائے باطن مسلسل توبہ کرنے والی ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ توبہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بڑے گناہی پر توبہ کی جائے، اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے انسان محسوس کرتا ہے کہ میں یہ کام جو کر بیٹھا ہوں، اگرچہ کوئی سری معافیت نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو اس کا اپنا مقام و مرتبہ اس کے اعتبار سے فروغ ہو، اس پہلو سے توبہ کرنا. چنانچہ حضور خود فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 70 مرتبہ فی کل یوم، میں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ ہر دن. ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ معاذ اللہ تو آپ سے معافیت کا انتخاب ہوتا تھا، بلکہ یہ کہ آپ کے الفاظ مبارک یہ ہے کہ انہ لیغان و علا قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر بھی کچھ غبار سا آ جاتا ہے، کچھ پردہ سا پڑ جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے وہ غبار کی کیفیت جسے آپ تعبیر کر رہے ہیں غبار سے، ہمیں تو اگر کہیں وہ کیفیت میسر ہو جائے تو شاید ہمارے تو حضور قلب کا اور یقین کا جو ہے وہ بہت ہی اونچا مقام ہو ہمارے لیے. لیکن حضور کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے گویا کہ وہ ایک درجے میں اس میں لیغان و علی قلبی کی حضور تعبیر فرما رہے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ ان الفاظ کو اس کے ظاہر پر محمول کرتے ہوئے کہ کوئی معاذ اللہ کوئی معصیت کوئی گناہ کا معاملہ تھا جس کے لیے لفظ تائبات آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کا مفہوم جو ہے معین کیا جائے گا. عابدات عبادت گزار, یہ شغف رکھنے والی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ آخر واضح ہیں, مختلف جو بھی مزاج کے اعتبار سے زیادہ مناسبت کسی کو ہے اسی کے اندر اس کا زیادہ جو ہے اتفاق ہوگا. سائحات, سیاحت کا لفظ قدیم اصطلاح تھی جس کو کہ ہم ہندوستان میں بن باس لینا کہتے ہیں, جنگلوں میں نکل گئے دنیاوی اور تمدنی جو آسائشیں ہیں ان سے منہ موڑ کر, یہ مجاہدے ہوا کرتے تھے, ریاضتیں ہوتی تھیں, رحمانیت کا نظام تھا دنیا میں, انہیں کہا جاتا تھا کہ یہ سیاحت ہے. اب اسلام میں اس کا صرف دائرہ محدود ہو گیا ہے, حج حج پر اطلاق کیا گیا ہے اس لیے کہ احرام کی بندشیں جو ہیں پابندیاں ہیں, روزے کو کہا گیا ہے اسلام کی رحبانیت روزہ ہے, جہاد کو کہا گیا ہے اسلام کی رحبانیت جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے. انسان جب نکلتا ہے اللہ کی راہ میں قتال کے لیے بالخصوص تکلیفیں جھیلتا ہے, مصائب اٹھاتا ہے, برداشت کرتا ہے, آسائش اور آرام جو ہے گھر کا اس کو تجتا ہے, تو سائے حاصل یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں کی طرف توجہ نہ رہے, ادھر زیادہ انعطاف نہ رہے, بس یہ سائے حاصل ہے. یہ نہیں ہے کہ ترک دنیا مراد ہے, صرف اسلام میں تو سرے سے رحبانیت کی اجازت نہیں, لا رحبانیت پھر اسلام. سیبات و ابکارا, سیب وہ خاتون ہے جس کا پہلے کو نکاح ہوا, مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حفصہ بھی بیوہ تھی اور حضور کے نکاح میں آئی ہے, حضرت ام سلمہ بیوہ تھی حضور کے نکاح میں آئی ہے, بلکہ غالباً ازواج مطہرات میں سے باقرہ تو سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور کوئی ہے ہی نہیں, سب کی سب یا بیوائیں تھیں یا مطلقہ خواتین تھیں حضور کے نکاح میں آئی ہیں. اس اعتبار سے یا پھر وہ جو ماریا قبطیہ کا معاملہ ہے وہ چونکہ ان کو ازواج میں ان کا شمار نہیں ہے, لیکن یہ کہ ازواج مطہرات میں جو معاملہ ہے تو وہ تو سب کی سب صحیح بات ہے. اچھا یہاں سیب قدم آیا ہے باقرہ پر مقدم, اگر کہ عام احساس تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب نکاح کرنا چاہتا ہے تو سواری کو وہ زیادہ پسند کرے گا ترجیح دے گا, لیکن واقعہ یہ ہے کہ سیب خاتون جو ہے جو پہلے سے ازدواجی زندگی کا تجربہ رکھتی ہے اس کے اپنی اندر فضیلت کا ایک پہلو ہے, ایک شوہر کو آرام دینے میں اس کو سکون وہاں پہنچانے میں شوہر کے احساسات سے واقفیت رکھنے میں اس کا تجربہ ہوتا ہے, جبکہ جو بھی کوئی اس طرح سے نوجوان کوئی آئے کسی کے نکاح میں اس کے لیے تو وہ گویا کہ نئی وادی ہے اور اس کو تو اکثر و بیشتر کچھ ٹرین کرنا پڑتا ہے, تو ان تجربات سے گزر کر ہی پھر وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کا طرز عمل جو ہے جیسا کہ ہونا چاہیے وہ طرز عمل ہو سکتا ہے. تو یہاں پر سیب کو جو ہے مقدم رکھا, سیبات ان باب کا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے سیب بیویاں بھی اور ابکارا بھی لیکن باقرہ بیویاں بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر سکتا ہے. اب اس کے بعد آئیے یہ پانچ آیات جو ہے سورہ مبارکہ کی, یہ ذرا اپنے مضمون کے اعتبار سے مشکل بھی ہے, ان میں سے بعض کو جیسا کہ تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں کچھ لوگوں نے ازواج مطہرات پر کام کے لیے بنیاد بھی بنایا ہے, اسی لیے ہمارا خاصا وقت ان پر شرط بھی ہو گیا ہے. اب جو دو آیتیں آ رہی ہیں یہ اسلام کے عائلی نظام کے ضمن میں بہت اہم اور بنیادی مضمون کو لیے ہوئے ہیں, اور ایک اعتبار سے یوں سمجھیے سورہ تغابن میں جو اہل و عیال کے ضمن میں ایک خطرے کی بتی دکھائی گئی تھی, سرخ نشان یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں میں سے بعض, تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن, ان سے بچ پکو, اپنے آپ کو محفوظ رکھو, بی آن دی الرٹ, اس لیے کہ یہ جو محبت طبیعی ہے تمہارے دل میں یہ محبت جو ہے یہ پوٹینشیلی تمہارے لیے خطرناک اور مضر ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اگر حد اعتدال سے تجاوز کر جائے گی یہ محبت تو اسی کی وجہ سے اللہ کے حدود کو تم پامال کر دو گے, حرام کو حلال کر لو گے, ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے, انہیں اچھے سے اچھا کھلانے اور پہنانے کے لیے, ان کی ضروریات زندگی جو ہے بہتر سے بہتر انداز میں پوری کرنے کے لیے, اولاد کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے, اگر جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے تو ناجائز میں منہ مارو گے, تو گویا کہ ان کی وہ محبت تمہارے لیے تباہ کن ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر نادان کوئی نہیں ہوگا کہ جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کرے. معلوم یہ ہوا کہ اس میں ایک عداوت کا پہلو موجود ہے, دشمنی کا, ایک خطرے کی سرخ بتی موجود ہے. یہ تو منفی اسلوب تھا. اب یہاں نوٹ کیجئے, مثبت انداز میں کہا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل عیال کو آگ سے. تمہارا یہ مثبت رول ہونا چاہیے, تم گھر کے سربراہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک بیوی ہے یا ایک سے زائد ازواج ہے, تمہیں اولاد دی ہے, ان کو تمہارے چارج میں دیا ہے, تم مسئول ہو گے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, ان کی تربیت, ان کو صحیح رخ پر ڈالنا, انہیں مومن اور مسلم بنائے رکھنا یا اٹھانا, ان کی تربیت اس طور سے کرنا, بیویوں پر بھی اس طور سے نگاہ داشت رکھنا, ان کی بھی نگرانی کرنا, ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت خود تمہارے اپنے طرز عمل میں کوئی غلط رخ جو ہے پیدا کر دے. پھر یہ کہ خود ان کی طرف سے ایک مسئولیت کا احساس کہ انہیں اللہ کے دین پر چلانا ہے, انہیں بھی حدود اللہ کا پابند رکھنا ہے, انہیں زیادہ سے زیادہ ترغیب دلا کے رہنا ہے کہ وہ اللہ کے دین ہی پر عامل ہوں, عمل پیرا ہوں, اللہ ہی کے لیے ایثار اور قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہیں. یہ تمہارا مثبت رول ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. آج کے دور میں جو تصور راسخ ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ بحثیت سربراہ خاندان ان کی ضروریات کی کفالت میرے ذمہ ہے, کھانا ان کا پینا, ان کا پہننا, ان کی ضروریات کی زندگی, بچوں کی تعلیم اور تعلیم کی دنیا بھی, جس سے کہ وہ کوئی پروفیشن, کوئی جو ہے کوئی دنیا کے اندر حصول معاش کے لیے ان میں کوئی صلاحیت پیدا ہو جائے, بس یہاں تک جو ہے ایک سربراہ جو ہے خاندان کا وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے. یہاں اس کے برعکس کہا جا رہا ہے بچاؤ. یہ جو تے جو ہے فعل امر ہے واحد کثیرہ مخاطب کا, جمع قوم ہے. ہماری دعا میں جو ہے وقینا عذاب النار, تو یہاں واؤ جو ہے یہ تو حقیقت میں حرف عطف ہے, فعل امر صرف ایک لفظ ایک حرف ہے, تے وقینا عذاب النار, اے اللہ بچا ہمیں, اور اے اللہ بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. قوم انفسکم, اب اس میں بھی دیکھیے فطری بات کیا ہے, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بڑا فطری انداز ہے, حالانکہ یہاں پر اصل مضمون خاندان کا آ رہا ہے, آئلی زندگی ہے, لیکن یہ کہ یہاں بھی بات واضح کر دی ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ, اس لیے کہ قیامت کے میدان میں, میدان حشر میں بھی نقشہ یہ ہوگا, نفسی نفسی انسان چاہے گا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبته واخی وفصیلته التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. اس دن ہر انسان یہ چاہے گا کہ کسی طرح میں اپنی اولاد کو, بیٹوں کو, بیوی کو, والدین کو, رشتہ داروں کو, سب کو فدیے میں دے دوں, کسی طرح اپنے آپ کو بچا لوں, مجھے جہنم سے چھٹکارا مل جائے, چاہے سب کو بھوک دیا جائے. یہ جو ایک طبیعی تقاضا ہے انسان کا, اپنی جان یہ سب سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے, اس کو یہاں مقدم رکھا ہے. اس لیے حضور کا تو بلکہ یہ مثال ملتی ہے ہمیں, جب آپ خطبہ دیتے تھے, یا ایھا الناس اوصیکم ونفسی بتقوی, اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ, میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں, اپنے آپ کو بھی وصیت کر رہا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو مستثنی نہیں کرنا چاہیے. انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یعنی بچاؤ سے مراد کے اختیار تو کسی کے پاس نہیں, لیکن ان کی تربیت کرو, ان کی نگرانی کرو, ان کو اس راستے کی طرف مسلسل ترغیب دلاتے رہو, ان راستوں سے بچانے کی مسلسل سعیت کرتے رہو کہ جو گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں, ان راستوں کی ترغیب دلاتے رہو جو خیر کی طرف, نیکی کی طرف, اللہ کی مغفرت کی طرف, جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. قوم انفسکم واہلیکم نارا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ سنت بھی ملتی ہے کہ آپ اپنے خاندان کی خواتین کو جمع کر کے اور پھر آپ یہ ارشاد فرماتے تھے ایک ایک کا نام لے کر, یا فاطمۃ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا, اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم, خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ, نکالو اپنے آپ کو آگ سے, بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے, اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا, اس لیے نہیں بچ جاؤ گی کہ محمد کی بیٹی ہو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ, بچو گی اپنے عمل سے. لیس للانسان الا ما سعى ونسعه سوف یرا، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے خود محنت کی ہے، خود جدوجہد کی ہے، اپنی کمائی، لا ما کسبت وعلیھا ما اکتسبت، ہر نفس جو بھی لے کر آیا ہے اپنے لیے کمائی اپنے حق میں وہ اسی کے لیے ہے، اور جو وبال لے کر دنیا سے آیا وہ وبال بھی اسی کی جال پر ہوگا، لا تذر وازرۃ وزر اخرى، کوئی اٹھانے والی نہیں ہوگی کسی اور کے بوجھ کو، ہر جان کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا، وہی بات کہ یا فاطمۃ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لب سے جگر، محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا تمہارے معاملے، یا صفیہ تو امت و رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، اس لیے کہ میں اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں کسی اختیار کا حامل نہیں ہوگا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، تو وہی انداز یہاں ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، پتھر کا ذکر تو یہاں آیا ہے، جہنم کے اندر پتھر بھی جلیں گے، ایندھن ہوگا جہنم کا پتھروں کے شکل میں، اور یہی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 میں بھی آیا، فتقوا النار التی وقودھا الناس والحجارہ اعدت للکافرین، معلوم یہ ہوا کہ یہ دو مقامات پر انسانوں کے ایندھن ہونے کے ساتھ ساتھ پتھروں کا ایندھن ہونا جو ذکر کیا گیا ہے، اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس آگ کی شدت کا، اس کی حرارت کی جو شدت ہے اس کو ظاہر کرنا مقصود ہے، جس آگ میں پتھر جل رہے ہوں اس کی شدت کیا ہوگی، اس کی حدت کتنی ہوگی، اس کی حرارت کس درجے کی ہوگی، ہمارے اپنے علم میں بھی ہے کہ جب وہ کوئلے سے انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی تو ایک کوئلہ وہ ہوتا تھا جو لکڑی کا کوئلہ ہے، اور ایک وہ پتھروں کا کوئلہ جو ہے پتھر والا کوئلہ، اس کی دہشت، اس کی آگ جو ہے اس کی حرارت، اس کی حدت کتنی زیادہ تھی، تو وہ آگ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، اور اصل میں جو مفہوم معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اصل مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو یہاں پر مخاطب ہیں، قرآن مجید کے مخاطب جو تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، وہ بت پرست قوم تھی، بتوں کو پوجتے تھے اور بت پتھروں کے بنے ہوتے تھے، تو گویا کہ جہنم میں جب انہیں جھونکا جائے گا تو ان کے ساتھ ان کے معبودوں کو بھی جھونک دیا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو، ظاہر بات ہے ان پتھروں کو تو کوئی عذاب نہیں ہے اور ان پتھروں کے لیے تو کوئی احساسات ان کے نہیں ہے کہ جس سے ان کو کوئی اس کا عذاب کا کوئی مزہ انہیں چکھنے کی کیفیت حاصل ہو، لیکن ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کہ جو انہیں پوچھتے تھے کہ ہمارے ٹھاکر، ہمارے یہ معبود جنہیں ہم دنڈوت کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، کرانے چڑھاتے تھے، ہمارے ساتھ یہ بھی اس آگ کے اندر جھونک دیے گئے، وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر معمور ہے وہ فرشتے، غلاظ غلظت کہتے ہیں دل کی سختی کو، اور یہ ایک عجیب اسلوب ہے قرآن مجید کا، یہ الفاظ اسی صورت میں ضرور وہ لفظ آئے گا پھر تاکہ اس کی حقیقت پر اور روشنی پڑ جائے، جیسے میں نے ابھی نوٹ کرایا آپ کو، اب زہر سے تین مرتبہ سیدھے آ چکے ہیں اس صورت کے اندر، اظہرہ اللہ علیہ، وہ بھی زہر کے مادے سے، انتظاہرا علیہ، وہی زہر کا مادہ، ذہیر یہ بھی زہر کے مادے سے بنا، اس طرح غلظت جو ہے دل کی سختی، آگے آئے گا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کی گئی، آپ کی رافت و رحمت اور آپ کی شفقت اہل ایمان اس کے مستحق ہے، یہ کافر اور منافق جو ہے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن چونکہ آپ کی طبیعت کے اندر اس کا غلبہ ہے رافت و رحمت کا اور شفقت کا، تو یہ کافر اور یہ منافق جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، تو آپ ان پر سختی کیجیے، بھگرو کالے، وہاں پر بھی وہ لفظ آیا غلاظ، بڑے سخت دل ہوں گے، شداد شدید، کند خو سخت مزاج کے سب، دل کے سب، لا یعصون اللہ ما امرهم، نہیں وہ معصیت اور نافرمانی کریں گے اللہ کی کسی بھی معاملے میں جس کا بھی حکم مل جائے گا، ویفعلون ما یؤمرون، اور کریں گے وہی کچھ جس کا کہ حکم دیا جائے گا، یہ سب در حقیقت مراد کیا ہے، بڑی نفسیاتی سی بات ہے، نوٹ کیجیے، آج تم اپنے لاڈ پیار کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، دل جوئی کی وجہ سے، دینی کے پیار میں، اولاد کی محبت میں، وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہو، جس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں اور ان فرشتوں کے حوالے ہو جائیں. ان میں کوئی پھر محبت نہیں ہوگی, دل کی نرمی نہیں ہوگی, وہ کسی کے نالہ اور سیون سے ان کے دل پسیجیں گے نہیں, کسی کی فریاد اور ہاؤ ہو سے وہ متاثر نہیں ہوں گے. یہ سارا جو نالہ اور فریاد ہے ان پر سرے سے اثر انداز نہیں ہوگا. تو سوچ لو اس وقت کی یہ محبت کے اندر جو ہے حد اعتدال سے تجاوز کر کے ان کی تربیت سے غفلت اختیار کرنا, انہیں دین کی طرف نہ لانا, لاڈ پیار کی وجہ سے بگاڑ دینا, انہیں ان چیزوں کا فوگر اور عادی بننے دینا کہ جو انہیں پھر جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں گے, یہ سب کچھ تم کر رہے ہو لاڈ پیار کی وجہ سے. لیکن سوچ لو کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے یہ لاڈلے اور پیارے اور تمہارے یہ محبوب پھر جہنم کے ان فرشتوں کے سپرد کر دیے جائیں گے کہ جو عذاب کا حکم دیا جائے گا وہ عذاب دیں گے. ان کی چیخ پکار, ان کا شور, ان کی فریاد, ان کا نالا اور سیون پتنگ ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگا, ان کے دل پسیجیں گے نہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں جو تصور اس آیت مبارکہ میں دیا گیا ہے اس کو ذرا اور جنرلائز کر لیجیے. یہ لفظ اگر کہ اس سے پہلے بھی ہمارے منتخب نصاب میں تو درس نمبر 2 میں بھی آ گیا تھا, وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. لیکن اس کی لمبی بحث ابھی تک نہیں آئی ہے, آج بس چند جملوں میں اس کو نوٹ کر لیجیے. یہ علوکا سے بنا ہے لفظ. علوکا کہتے ہیں پیغام رسانی. اس سے جو لفظ بنا ہے ملعک, ملعک ہے اصل میں یہ, جس میں سے حمزہ جو ہے حذف ہو گیا ہے سہولت کے لیے, زبان پر روانگی کے لیے. ملک لفظ نہیں ہے, ملعک ہے, لیکن حمزہ حذف ہو کر ملک بن گیا. ملک فرشتے کو کہتے ہیں. ان کا چونکہ بیسک فنکشن یہ ہے کہ اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں, جیسے کہ ہم نے بعض روایات میں پڑھا ہے پہاڑوں کا فرشتہ, یعنی پہاڑوں پر جو اللہ کے حکم کو نافذ ہونا ہے وہ فرشتہ اس حکم کو پہنچاتا ہے اس پہاڑ تک. پانی کا فرشتہ, آگ کا فرشتہ, وحی کا فرشتہ وحی لے کر آ رہا ہے اللہ کے نبیوں کے پاس, اللہ کے رسولوں کے پاس. تو چونکہ بیسک فنکشن ان کا یہی ہے کہ وہ پیغام رساں ہے, پیغام بر ہے, الو کا یہ ان کا اصل منصب ہے. اس لیے ان کے لیے لفظ جو ہے ملعک, جو کہ اب خفیف ہو کر اور سلیف ہو کر ملک بن گیا ہے. ان کے بارے میں ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ایک صحیح حدیث موجود ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کی تخلیق ہوئی ہے نور سے, اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا. اور تھوڑی سی مزید وضاحت, ایک نور وہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں. یہ نور جو ہے سورج سے چل رہا ہے, سورج کی شعاعوں کی شکل میں ہم تک آیا ہے. لیکن یہ نور در حقیقت جس کو آپ کہتے ہیں آج کی اصطلاح میں بگ بینگ, یہ بگ بینگ اور وہ بڑا دھماکہ جو ہوا ہے اس سے جو اس کائنات کا آغاز ہوا ہے, ہماری سائنس جو ہے طبیعیات اور فزکس سے اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس بگ بینگ کے بعد جو مادہ وجود میں آیا ہے اس میں حرارت تھی شدید. وہ تو جب اگر آپ پڑھیں گے یہ کتابیں تو وہ بلین بلین ڈگریز آف سینٹی گریڈ کا اس وقت ٹیمپریچر کا معاملہ تھا. تو یہ حرارت کے ساتھ یہ جو نور ہے یہ در حقیقت نار کے ساتھ اس کا تعلق ہے. نار اور نور مادہ ایک ہی ہے, اس لیے کہ الف اور واؤ جو ہے یہ حروف علت ہے. اس اعتبار سے ان دونوں کا آپس میں بڑا قریبی رشتہ ہے. یہ نور نار سے وابستہ ہے. وہ نور اور تھا جس کے لیے میں نے ایک اصطلاح وضع کیا, خنک نور, ٹھنڈا نور. اللہ تعالیٰ کا جو امر کن تھا اس کائنات کے لیے اس نے جو پہلی شکل اختیار کی ہے وہ ایک خنک نور تھا, ٹھنڈا نور. اس میں حرارت نہیں تھی. حرارت تو وہ دھماکہ جو ہوا بگ بینگ, اس کے بعد اس میں حرارت پیدا ہوئی. اور وہ حرارت جو ہے اس سے پھر یہ سارا سلسلہ جو ہے جو آج جدید فزکس جا رہی ہے, جو اس کائنات کی تخلیق کے سلسلے میں کریشن آف دی یونیورس کے ضمن میں جو چیزیں اب بہت حد تک واضح ہو چکی ہیں, تو اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے بگ بینگ سے پہلے جو چیز تھی وہ ایک ٹھنڈا نور جس میں حرارت نہیں, نور ہی نور تھا, نور خالص, خنک نور. اس خنک نور سے تخلیق کیے گئے فرشتے اور اسی خنک نور سے تخلیق کی گئی ہے ارواح کی, انسانوں کی. یہ دنکن کے لیے عالم امر کا لفظ بھی آتا ہے. اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے بہت قرب رکھتے ہیں, نوری مخلوق ہے, بہت قریب قرب ہے. اور یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض سونپے ہوئے ہیں ان میں یہ کہیں سرکاری نہیں کرتے, جسے جو حکم مل جائے. اس میں اگرچہ ایک ذرا علمی بحث بھی ہے, وہ پھر اگر مجھے یاد رہی تو اگلے درس میں اس کی تکمیل کر دوں گا, وقت ختم ہو چکا ہے. یہاں پر جو تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ صرف اس حوالے سے کہ دیکھ لو خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کی محبت میں مبتلا ہو کر اگر تم نے ان کی تربیت سے غفلت برتی اور اس کے نتیجے میں وہ اگر اللہ کی سزا اور عذاب کے مستحق ہو گئے تو جان لو کہ گویا کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے ان لاڈلوں کو ان فرشتوں کی سپرد کرواؤ گے کہ جن کے دل پسیجیں گے نہیں، جس عذاب کا حکم مل جائے گا اللہ کی طرف سے وہ مسلسل اور فہم وہ عذاب ان کو دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.